شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہذا آپ سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب آپ کے بچے کا روزہ ہو تو آپ اس کے بارے میں جو فیلنگس رکھتی ہیں نا وہ لکھیں، اور پھر اس کو ملٹی پلائی کر لیں 70 یا 90 سے، اور خود کو یقین دلائیں کہ جتنا مجھے اپنے معصوم بچے پہ پیار آتا ہے اس کے روزے کی صورت میں، اللہ کو مجھ پہ اس سے 70 گنا زیادہ پیار آ رہا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سب بھوک پیاس ختم ہو جائے گی اور آپ خوشی محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتا، اس کو تو بندے کے اوپر بڑا پیار آتا ہے۔ اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ ان آیتوں میں اشارہ ہے عید کی نماز اور تکبیرات کی طرف، کہ روزے تو رکھ چکے ہو، اب عید کے دن سوتے نہ رہ جاؤ، فجر پڑھو، اس کے بعد تکبیرات کہو اور جا کے عید کی نماز پڑھو، شکر کرو کہ اس نے رمضان کا فریضہ پورا کروایا اور نیکیاں کرنے کی توفیق دی۔ اب رمضان کا تذکرہ ہوا، روزے رکھے ہوئے ہیں، اس کے مسائل آپ جاننا چاہتے ہیں تو کتاب الصوم ایک کتاب ہے، ویب سائٹ پہ اگر نہیں ہے تو پلیز اس کو ڈال دیں۔ مسائل کو سنتے ہوئے آپ تھوڑا تھوڑا چلتے پھرتے سن سکتے ہیں کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس سے نہیں ٹوٹتا۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی بات ہوئی، الحمدللہ آپ سب اس کے لیے اتنی محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل بے نیاز ہو کے ہر چیز سے۔ اب تیسری چیز جس کا روزے کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ ہے دعا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ پکار کا جواب آیا، بس ان کو چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں۔ دعا کیا ہے؟ ایک بندے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشیاں۔ مثال اس لیے دیتی ہوں کہ بات سمجھ آتی ہے۔ اگر آپ دعا مانگنا سیکھنا چاہتے ہیں تو کس سے سیکھیں؟ ذرا سوچیں، اپنے تصور میں لائیں، حرم کعبہ سے، امام کعبہ سے بڑی اچھی دعا کراتے ہیں، اور مسجدوں کے اماموں سے، کسی عالم سے سیکھیں؟ نہیں۔ اگر آپ نے دعا سیکھنی ہے تو اپنے بچے سے سیکھ لیں۔ جب ایک معصوم بچہ مچل مچل کے ماں سے اپنی بات پوری کرواتا ہے، کہ ماں جس نے نہیں بھی ماننا ہوتا وہ کہتی ہے کہ تم نے اتنا مجھے مجبور کیا کہ میں نے تمہیں دے دیا، لپٹے گا، مانگے گا، کوئی دوسرا کہہ بھی دے گا نا آؤ میں تمہیں دیتا ہوں، تو کہے گا نہیں، امی سے ہی لینا ہے، آپ نے اور میں نے بھی اپنے رب سے مانگنا ہے، اس سے پکارنا ہے۔ اور جس کو رب سے مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے وہ مخلوق کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنے رب سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ آج کل رمضان کے دنوں میں چلیں، آپ تھوڑا سا مصروف ہیں اگر، تو رات کو جب سحری پکا رہے ہوں، کوئی بھی آپ کے پاس نہیں ہوتا اس وقت، کیونکہ عموماً خواتین خود ہی بیچاری پراٹھے بنا رہی ہوتی ہیں، پھر سب کو آوازیں دیتی ہیں، پکانے آسان ہیں، بچوں کو کھلانے مشکل ہیں، ہاں؟ تو اس وقت آپ چپکے چپکے دعائیں مانگا کریں کہ اللہ ساری دے دے، جو تیری نظر میں میرے حق میں بہتر ہے وہ دے۔ لیکن ایک بڑی کڑی شرط لگائی ادھر اللہ تعالیٰ نے، اور وہ کیا ہے کہ تم بھی تو میری مانو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ رب سے مانگے اور رب کے لو بھائی حاضر، جو مانگا جی لے لو، اور اللہ بندے کو کچھ کہ یہ کر لو، یہ نہیں کروں گا۔ یہاں ہم اپنے لیے پوائنٹ لیں گے کہ میں اللہ کی دعوت پہ لبیک کہتی ہوں، میں کتنی اللہ کی مانتی ہوں۔ پھر دوسرا پوائنٹ اس میں ہم محاسبے کا لکھیں گے، جب میرے بچے میری بات نہیں مانتے تو کیا مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں بھی رب کی بہت ساری نہیں مانتی؟ اور میں نے تو ایک چیز دیکھی ہے کہ جب ہم اللہ کی نہیں مانتے تو ہماری اولادیں یا ہمارے ڈیپینڈنٹس ہماری نہیں مانتے۔ ہمارے ڈیپینڈنٹس جو ہوتے ہیں، جو ہمارے زیر دست ہوتے ہیں وہ ہماری نہیں مانتے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ دوسرے ہماری مانیں تو ہمیں اللہ کی ماننی پڑے گی. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے, وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے, مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو, اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا اسے حاصل کرو. نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے, تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو. اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے صحبت نہ کرو, یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں, ان کے قریب نہ پھٹکنا. اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے, توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچ جائیں. یہاں تک آپ دیکھیے کہ روزے کی راتوں کا تذکرہ کیا گیا. ابتدائی اسلام میں ابھی دین کی بہت ساری باتیں واضح نہیں ہوئی تھیں, تدریج کے ساتھ اسلام آ رہا تھا. جب روزے کی حالت میں دن کے وقت شوہر اور بیوی کا تعلق ناجائز قرار پایا تو صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ راتوں کو بھی جائز نہیں ہوگا, لیکن ابھی کوئی واضح حکم نہیں تھا اور کچھ روزے کی کیفیت بھی فرق تھی. مغرب سے عشاء کے بیچ کا جو وقت تھا صرف اسی میں کھا پی سکتے تھے, اور اگر عشاء سے پہلے سو بھی گئے تو بھی دوبارہ اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا. تو کبھی کبھی نفس کے غلبے کی وجہ سے وہ بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کر لیتے تھے, لیکن گلٹ بہت رہتا تھا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ گلٹ کب ہوتا ہے انسان کو, کہ جب انسان کو علم نہیں ہوتا. آپ کچھ بھی غلط نہیں کر رہے ہوتے لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے صحیح کیا ہے, تو ایسے وقت میں اس کا علاج کیا ہوتا ہے کہ انسان علم سیکھ لے. میں نے ایک چیز بہت ہی دفعہ لوگوں کی زبان سے سنی بھی اور مشاہدے میں بھی آتا ہے, کسی کو قرآن پاک کی دعوت دیں کہ آئیں تعلیم لیں سیکھیں تو کہتے ہیں نہیں چھوڑو, سن لیا تو عمل کرنا پڑے گا. آپ نے کبھی یہ جملہ سنا کسی کا, سن لیا تو عمل کرنا پڑے گا, زندگی مشکل ہو جائے گی, پھر پابندیاں لگ جائیں گی. لیکن میں یقین سے کہوں گی بالکل اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پہ کہ جتنی زندگی دین کو سمجھنے سے پہلے مشکل ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ دین کو سیکھنے کے بعد آسان ہو جاتی ہے. کیونکہ دین میں تو صرف ہم اللہ کی بات سن رہے ہیں نا, اور عام زندگی میں تو ہم نے سارے معاشروں کی سنی ہوتی ہیں. اکثر لوگ کسی مسئلے کو کوٹ کریں تو کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں بڑے یہ کہتے تھے, کوئی کہے گا خاندان والے یہ کہتے ہیں, مولوی یہ کہتے ہیں. اتنوں کی غلامی سے نکل کر انسان ایک رب کا بن جاتا ہے, خاص طور پہ جب آپ قرآن پاک کو سیرت کی روشنی میں پڑھتے ہیں. تو اس کتاب سے ڈرنا نہیں ہے, اس سے محبت کرنی ہے. صرف ایک دفعہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے, ساری چیزیں انسان کو اسی میں مل جاتی ہیں جو ہم دوسری چیزوں میں لینے لگتے ہیں. پھر ان آیات میں ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ جو ہم نے دیکھا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, بیوی اور شوہر کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت لفظ نہیں ہو سکتا. دیکھیں لباس اور جسم کا کیا تعلق ہوتا ہے, اپنے اپنے لباس کو دیکھ کے سوچیں, لباس انسان کی خوبصورتی ہوتا ہے نا, اسی طرح شوہر بیوی کی اور بیوی شوہر کی خوبصورتی ہوتی ہے. لباس جسم کے عیب چھپاتا ہے, تو بیوی اور شوہر دونوں سے یہی مطلوب ہے کہ اپنے ساتھی کی برائی نہ بیان کریں. پھر آپ دیکھیے کہ لباس جو ہوتا ہے یہ موسم کے مطابق ہوتا ہے نا, اس سے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا مزاج آشنا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ شوہر کوئی ادھر کی بات سوچ رہے ہیں تو بیوی اس وقت کسی اور طرح کی سوچیں. پھر آپ دیکھیے کہ لباس جو ہوتا ہے نا وہ بندے کی پرسنالٹی اور اس کے گیٹ اپ کے مطابق ہوتا ہے, تو رشتے کرتے وقت بھی یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے. اس کو کف بولتے ہیں کہ انسان جس طریقے کا یعنی ہوتا ہے, مائنڈ سیٹنگ کہہ سکتے ہیں, لیکن اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ خود ہی مائنڈ سیٹنگ کرنے لگ جائیں, یہ ایک الگ موضوع ہے. ایسی باتیں انشاءاللہ ہم پانچویں پارے میں کافی ڈیٹیل سے پڑھیں گے سورۃ نساء کی روشنی میں. لیکن ہم سب اپنے تعلقات کا اس میں جائزہ لے سکتے ہیں, یہاں بھی محاسبے کے پوائنٹس لکھ سکتے ہیں. کیا میں اپنے شوہر کی برائیاں تو نہیں کرتی؟ کیا میں اپنی بیوی کے عیب تو نہیں اپنے دوستوں میں بیان کرتا؟ اور اس طرح کے سب سوال. اب یہاں تک دیکھیے, ظاہر ایسے لگتا ہے کہ روزے کے مسائل پورے ہو گئے اور ایک بالکل مختلف موضوع کی آیت آ گئی. آیت کو پڑھ لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. فرمایا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ روا طریقے سے کھاؤ, اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصدن ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. یہ آیت خاص طور پہ رشوت کے بارے میں ہے، لیکن اس آیت میں وہ سارے طریقے آ جاتے ہیں جو رزق حرام کے ہیں، سود، رشوت اور جو چیزیں اللہ کی نافرمانی کی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ آیت بڑی آؤٹ آف کانٹیکٹس ہے، کہ اس کے اندر پیچھے والے مضمون سے اس کی مطابقت نہیں دکھتی، لیکن اگر غور کریں تو اس کا تعلق ہے ہی پیچھے والی آیت سے. اور وہ کیا کہ رمضان کے ایک مہینے میں انسان حلال سے بھی رکتا ہے، جائز چیزوں کو بھی چھوڑتا ہے. یہ کس چیز کی پریکٹس ہوتی ہے؟ کہ باقی 11 مہینے میں حرام سے رکو. جو ایک مہینے میں حلال سے بچ سکتا ہے، کیا وہ باقی مہینوں میں حرام سے نہیں بچ سکتا؟ جو اپنے سامنے رکھے ہوئے اپنے کھانے کو نہیں کھائے گا، تو کیا غیر رمضان میں وہ غیر کے کھانے کو کھائے گا؟ اگر ہمارے روزے اس طرح کے نہیں ہیں، ہر سال کے روزے بعد میں ہمیں یہ عادت نہیں دے دیتے کہ میں نے کسی کے مال کو، کسی کی چیزوں کو ناجائز طریقے سے استعمال نہیں کرنا، تو پھر ہم سب کے لیے یہ سوچ ہے کہ کیا واقعی ہم رمضان سے کچھ فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں کہ نہیں. تو یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ہر ناروا طریقے سے کمائے ہوئے مال سے محفوظ رکھنا، اور جائز طریقے سے تیری نعمتوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا. یسلونک عن الاحلاء، اے نبی، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں، نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل یہ ہے کہ انسان اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہذا تم اپنے گھروں میں دروازوں سے ہی آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید تمہیں فلاح نصیب ہو. عرب معاشرے میں چاند کے ساتھ بہت سارے توہمات تھے، وہم پرستی تھی. گھٹتے چاند کی تاریخوں کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ منحوس ہوتی ہیں، اور جب چاند بڑھتا، جیسے یکم سے لے کے 14 تک چاند دن بدن بڑھتا ہے، تو اس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ بہت برکت والے دن ہے، شادی کرنی ہوتی تو ان دنوں میں کرتے، اور اسی طرح منگنی، بیاہ کچھ کرنا ہوتا، اور باقی جو دن ان کو منحوس سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس چیز کی تردید کی کہ یہ کیا بات ہے، چاند تو اللہ کی نشانی ہے. یہاں محاسبہ کر سکتے ہیں، کیا ہم میں سے تو نہیں کسی کا یہ خیال؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک شادی صرف اس لیے کتنے مہینے سے پینڈنگ ہوتی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ ایسا ایک وہم ہے، اب یہ مہینہ آ گیا اس لیے شادی نہیں کرنی، ہم سفر میں نہیں کرتے، ہم آگے نہیں کرتے، 14 سے پہلے کرنی ہے، اور نہ جانے پھر کتنے مسئلے اٹھتے ہیں. تو ہم محاسبہ کریں گے کہ کیا ہم اس قسم کے توہمات کا شکار تو نہیں. پھر دوسری ان کی بڑی ہی عجیب و غریب رسم تھی کہ جب عمرے یا حج کی نیت سے گھر سے نکل جاتے احرام باندھ کے، تو کسی وجہ سے باہر سے دوبارہ آنا پڑتا. جیسے ہمیں تو کئی بار آنا پڑتا ہے، گاڑی میں بیٹھ بیٹھ کے اٹھتے ہیں، ارے وہ رہ گیا، اچھا وہ رہ گیا، یہ رہ گیا. تو ان کا حال کیا تھا کہ کوئی چیز رہ جاتی نا، تو واپس پھر گھر میں دروازے سے نہیں جاتے تھے، کہتے تھے نہیں نہیں ہم تو ایک دفعہ نیت کر کے نکل گئے تھے نا، تو واپس نہ آئیں. اس میں ایک اور وہم تھا، ان کا خیال تھا کہ احرام کی حالت میں ہمارا سر کے اوپر کوئی کپڑا نہیں آنا چاہیے، یا جیسے سر کو کور نہیں کرنا چاہیے، تو دروازے کی جو چوکھٹ ہوتی ہے اس کو بھی ایک احتیاط کے تقاضے میں وہ ایسی چیز سمجھتے. اس کا علاج کیا کرتے؟ گھر کے پیچھے سے چھتوں سے کود کود کے آتے. اللہ کریں کیا تم پتلی تماشے کرتے ہو، طریقے سے کام کرو. ادھر سبق سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں، مسلمانوں، صحیح کام کیا کرو، اپنا مذاق مت بنایا کرو. افسوس کی بات ہے کہ آج پھر دین کے اندر ایک ایسا ہمیں طبقہ دکھنے لگا کہ جو دین کے نام پہ جان بوجھ کے کچھ ایسے حال ہو لیے اور ایسی عادات کا شکار دیکھے گئے کہ جس سے لوگوں کو مذاق اڑانے کا موقع مل جاتا ہے. سیدھے سیدھے کام کرو، اصل نیکی تو تقویٰ ہے، دل کو ساتھ لے کے چلو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں کرے گا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. اب دیکھیے کہ آج کے دور میں فتنوں کا دور ہے، سچ ہر بات فتنہ بنی ہوتی ہے. ایک شخص مرتا ہے تو وہاں ایک کا نقصان ہوتا ہے، لیکن جہاں کوئی فتنہ پھیل جاتا ہے تو وہاں کتنوں کا دین بگڑ جاتا ہے. اس لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں، خاندانی فتنے، گھریلو فتنے، شوہر کو بیوی سے لڑانا، ماں کو بیٹے کے خلاف کرنا، بیٹے کو ماں کے خلاف کرنا. ہم سب اپنا محاسبہ کریں، کیا میں فتنہ پرور تو نہیں ہوں؟ کیا میں لگائی بجھائی تو نہیں کرتی؟ ایسے کام تو نہیں کرتی کہ جس کے بعد واقعی مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے گا. اور یہاں سے آگے آپ دیکھیں گے کہ ساری آیات جو ہیں کچھ قتال کے موضوع میں، اور اصل میں یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ تم امن پسند ہو، تم اپنے حقوق کا تحفظ بھی کرو گے، اگر کوئی تمہارے ساتھ خراب کام کرے گا تو تمہارے پاس حجت موجود ہے، اس کے علاوہ تم دوسروں کے معاملے میں کوئی ایسی ٹانگ نہ اٹکاؤ کہ جس کی وجہ سے دنیا کے اندر فتنے آئیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں پہ ٹیررزم کا ایک الزام ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اسلام کا تو معنی ہی پیس تھا، مسلم تو ہوتا ہی پیسفل شخص ہے، کہاں سے یہ خبر آ گئی، یہ ٹائٹل اتنا اپوزٹ کیسے ہوا؟ عام زندگی میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کو تھوڑا 19-20 کا ہی فرق ہوتا ہے نا، یعنی کوئی تھوڑا چلاک ہوتا ہے لوگ اس کو زیادہ چلاک کہہ دیں گے، کوئی تھوڑا کنجوس ہے اس کو زیادہ کہہ دے گا، لیکن یہ تو بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ رات کو کوئی دن کہنے لگے، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بعض دفعہ ہمارے اپنے رویے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہم مسلمان اپنے دین کا اس طرح کا نمونہ پیش کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کرنا کرانا کچھ نہیں، لیکن ایسی باتیں کر کے دوسروں کو موقع دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان فتنوں سے بچے، اپنے دین کی اصلاح کرے، اور کوئی اسے الجھنا چاہے تو اس سے الجھے بغیر اس کو اسلام کا موقع دے۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر مسلمان کو مارا جا رہا ہے، ادھر جنگ لگی ہوئی ہے، میں اس کو کیسے سوچتی ہوں؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس بڑی پیاری دولت ہے نا، اللہ نے ہمیں دی اسلام کی، اور وجعلناکم امتم وسطاً کہہ کر ذمہ داری بھی دے دی کہ یہ امانت ہے تمہارے پاس، یہ تم نے ان کو دینی ہے۔ اب آپ سوچیں، ہم سب کے پاس ان کافروں کی ایک امانت رکھی ہوئی ہے اور ہم دے ہی نہیں رہے، یہ اس کو لینے کے لیے ہمیں مارتے ہیں، ایگریشن کہ تم نے ہمیں نہیں دی اب ہم تمہیں بھی نہیں دیں گے۔ آج اگر ہم تعلیم کو عام کر دیں، دعویٰ کے نام پر ان کو اسلام کا صحیح رخ دکھائیں، کبھی بھی اتنی بات نہیں ہوگی۔ سچا اسلام تبلیغ سے پھیلتا ہے، تلوار نہیں اٹھی، 13 سال مکہ میں تبلیغ ہوئی، عقیدہ توحید ہوا پختہ، اس کے بعد مدینہ میں جب انہوں نے پہل کی تو پھر جا کے بات ہوئی۔ آج پھر انشاءاللہ اسی ترتیب سے کام کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ ابھی سارے تناظر میں ان آیات کو سنیے، اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف ان کو مارو، کیسے کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ یہ ہے اسلام کا نقطہ ہے جہاد۔ کیوں لڑنا ہے؟ جگہ لینے کے لیے، آئل لینے کے لیے، ملکوں کو لڑانے کے لیے؟ نہیں، اس کو ہائی لائٹ کر لے، بہت پیارا نقطہ ہے۔ اسلام لڑنے کی اجازت صرف ایک ہی صورت میں یہاں دے رہا ہے، جو دو میں سے ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، فتنے کا ختم کرنا، اور فتنے میں قتل اور ظلم اور بربریت سب آ جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا دین ہو۔ دیکھیے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس زمین پہ اللہ کا نظام چلنا چاہیے، جہاں بھی اللہ کے اس نظام کے خلاف کام ہوں گے تو وہاں پھر اللہ کا نظام نافذ کیا جائے گا، دعوت کے ذریعے کیا جائے گا، اور اگر اس سے بات نہ بنے اور حالات ایسے بنے تو پھر وہاں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی بات جہاں کی جا رہی ہے۔ کہا کہ اگر دین اللہ کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو جنگوں میں بھیجتے تو ساتھ انسٹرکشنز دیتے تھے، عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، بوڑھوں کو نہ مارنا، وہ لوگ جو اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے عبادت کریں ان کو نہ پکڑنا۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ نہتے شہریوں پہ بم گرا دو، کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم کیوں مرے اور کیا مرے، اور وہی اصل طریقہ تھا کہ ان کے ساتھ لڑو جو تم سے لڑنے آتے ہیں۔ اس کے برعکس آج کے دور میں ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ معاملات ہوتے ہیں،